سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے سدا رنگ کے شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اس مجلے کی صوتی جھلک، روبرو معروف ڈرامہ نگار جناب انور مقصود سے ہماری گفتگو۔
امریکی پاکستانی ہیں تو یہ جب لیکچر آنے والا ہوتا ہے نومبر تک ان کے دل و دماغ پہ آنے والا سجر چھایا رہتا ہے۔ یہ اپنی گفتگو میں تھوڑی دیر اپنے گھر والوں کو پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کو پوچھیں گے، سیاست پاکستان کی وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ذکر اپنے محلے کا، دوسرے محلے، نیو یارک میں کیا ہوا، ٹیمپا میں کیا ہوا، مشیگن میں کیا ہوا۔ مجھے اچھا مزہ آتا ہے کہ بالکل اپنے الیکشن کی طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں۔
کلام شاعر بہ زبان شاعر جناب توصیف تبسم اپنا کلام پیش کریں گے۔
ہم تو اے باد صبا دشت میں آسودہ ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو خبر کیا کرنا، جلوے شام کو کیا سرمے دیدہ کرنا، زخم مضراب سے رشتہ ہے لہو پوروں کا، کتنا دشوار ہے آواز کو نغمہ کرنا۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کے آخری حصے کی ایک معروف غزل کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی،
اور اس میں غالب کی یہ ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جن میں خیالات قدرے صاف اور مطلب آسان ہیں کچھ، لیکن غالب کیا جس طرح سے وہ بات کو ایک گھما کے کہتے ہیں اور اس میں زومانیت آتی ہے، اس کے بھی کئی نمونے آپ کے سامنے آئیں گے اس غزل میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب اپنی غزل نمبر 211 کس طرح شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔
اور آخر میں رضیہ فصیح احمد کا افسانہ خاموش چیخیں سنائیں گے خالد حمید۔
میرے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے ہیں، ہونٹ موٹے ہو گئے ہیں، زبان بھاری ہو گئی ہے، اب نہ بولنا، اپنے اندر اٹھنے والی آوازوں کو چپ کرنا بھی بڑا کام تھا۔ میں نے تھیلے ٹٹولے، آواز پھر بند ہو گئی تھی۔ بھاگو بھاگو، بچہ مر چکا ہے، چپ چپ آواز آ رہی ہے، ہلکی ہو گئی ہے، جب تک نکالو گی مر ہی جائے گا۔
یہ تھی ہمارے اس شمارے کی ایک صوتی جھلک۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789۔
اپریل سن 2016 کے وسط میں انور مقصود صاحب امریکہ تشریف لائے اور یہاں کے مختلف شہروں میں متعدد ادبی، ثقافتی اور سماجی تقریبات میں شرکت کی۔ حسب معمول انہوں نے ہمارے لیے بھی وقت نکالا اور گفتگو کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایک تازہ مضمون کے اقتباسات سنائے۔ میر تقی میر ان کے محبوب شاعر ہیں۔ ان کی شاعری اور زندگی انور مقصود صاحب کے لیے ہمیشہ پرکشش رہی ہے۔ میر کے اشعار کو وہ آج کے ماحول پر منطبق اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں کرتے ہیں۔ ان سے ہم نے امریکہ کے بارے میں سوالات کیے اور ان کی موجودہ ادبی مصروفیات کے حوالے سے بات کی۔ اس طویل گفتگو کے چند اقتباسات، جس میں حاصل کلام ان کے میر کے بارے میں تازہ مضمون کے اقتباسات تھے جو انہوں نے ہمیں بالخصوص سنائے۔ آئیے سنیے جناب انور مقصود کی باتیں۔ یقیناً امریکہ اب آپ کے لیے کوئی بہت اجنبی ملک نہیں ہے، برسوں سے آپ یہاں آ رہے ہیں، اس بار آئے تو آپ نے یہاں کچھ تبدیلیاں دیکھیں یا ویسے ہی ہے امریکہ؟
امریکہ تبدیل ہونا اتنے بڑے ملک کا بہت مشکل ہے, تو سب کچھ وہی, بس گاڑیوں کے نئے ڈیزائن دیکھے کتنے آ گئے اور وہی لوگ ہیں سب. الیکشن کا یہاں زور ہے.
تو یہاں پہ جواب آئے تو آپ ظاہر ہے کہ زیادہ تر پاکستانی امریکیوں سے آپ کی ملاقات رہی ہوگی, تو ان کے رویوں میں, ان کی زندگی میں اور پاکستان کے بارے میں جو ان کے تردد ہیں اس میں بھی.
امریکی پاکستانی ہیں تو یہ جب لیکچر آنے والا ہوتا ہے نومبر تک ان کے دل و دماغ پہ آنے والا سجر چھایا رہتا ہے. یہ اپنی گفتگو میں تھوڑی دیر اپنے گھر والوں کو پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کو پوچھیں گے, سیاست پاکستان کی وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر ذکر اپنے محلے کا, دوسرے محلے, نیو یارک میں کیا ہوا, ٹیمپا میں کیا ہوا, مشیگن میں کیا ہوا. مجھے اچھا مزہ آتا ہے کہ بالکل اپنے الیکشن کی طرح یہ لوگ کام کرتے
ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ یہاں اب یہ سال تو اسی طرح کی باتوں میں گزرے گا. اب تھوڑی سی بات آپ کی فنی زندگی کے بارے میں, بلکہ فنون لطیفہ کی طویل مسافت کا احوال, یہ ہم آپ کی زبانی ریکارڈ کر چکے ہیں. آج آپ سے پوچھنا یہ مقصود ہے کہ ڈرامہ, اسٹیج, اداکاری, موسیقی, غرض کون سا ایسا شعبہ ہوگا جہاں آپ نے کچھ نہ کچھ نہ لکھا ہو اور اپنے منفرد اسلوب سے نام اور شہرت حاصل کی. مگر آج آپ سے بات ہوگی شاعری کے بارے میں.
جی.
اس میں آپ کی شہرت یا عرف عام میں آپ کی مقبولیت نسبتاً کم ہے اور آپ نے شاعری کے بارے میں بہت کم لکھا ہے, تو کلاسیکی شعرا ہوں یا جدید شاعری, سبھی پہ آپ کی نظر تو رہی, اچھے شعر بھی سناتے رہے, ان کی پیروڈیز بھی کرتے رہے, تو کلاسیکی شعرا میں سے آپ کو کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور جس شاعر نے آپ کو بہت زیادہ متوجہ کیا؟
ایسا کرتا ہوں
جی,
میرے گھر میں ایک کمرہ ہے جہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے.
جی,
وہاں غالب بھی آ چکے ہیں, مصفی بھی آ چکے ہیں, سودا بھی آ چکے ہیں, اقبال بھی آ چکے ہیں, اور پچھلے دنوں میر صاحب آئے تھے. تو میں آپ کو میر صاحب کے بارے میں کچھ سنا دیتا ہوں.
جی,
صبح کے 7 بجے تھے, میں اپنے کمرے میں بیٹھا ولایت خان صاحب کا ستار سن رہا تھا. میرا ملازم آیا اور کہنے لگا کہ انور صاحب نیچے رکشہ میں فقیر نما درویش بیٹھا ہے, روئے جا رہا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے, مانگنے والا نہیں لگتا, میرے خیال میں جا کے مل لیں. میں اٹھ کر جاتا ہوں, رکشے سے مجھے دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے اترتے ہیں. میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں. میں پہچان گیا کہ میر صاحب ہیں. رونے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے, میاں آنسو میری آنکھوں میں ہر دم جو نہ آ جاتا تو کام میرا اچھا پردے میں چلا جاتا. رکشے والے نے کہا, مشاعرہ بعد میں سنائیو, ابھی پہلے 500 روپے نکال. میں نے رکشے والے سے ذرا سختی سے کہا کہ ابے کہنے کی کیا ضرورت. میر صاحب کہنے لگے, اس لفظ سے میں اچھی طرح واقف ہوں, اس لیے برا نہیں مانا. یوں بلاتے ہیں مجھے کوچے جانا والے, ادھر ابے ابے اچا غریبا والے. میں نے 500 روپے رکشے والے کو دیے, لو یہ. جب پیسے نہیں تھے تو رکشہ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی. میر صاحب نے کہا تھا تمہارے رکشے کے پیچھے لکھا تھا, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. پتا نہیں کیوں یہ چاہا بیٹھ جاؤں اس رکشے میں. رکشے والا کہنے لگا, 500 روپے ان کو دے دو. میرے والد بھی میر تقی میر کے شعر پڑھتے تھے بہت, مر گئے. کہتے تھے کہ کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے, سب یہیں رہ گئے کہاں سے گئے, اور یہ 500 روپے دے دو ان کو. رکشہ اسٹارٹ کر کے چلا جاتا ہے. تو میں میر صاحب سے کہتا ہوں, میر صاحب پہلا رکشے والا ملا ہے جس کو آپ کے شعر یاد ہیں. تو میر صاحب کہتے ہیں, کیا دوسرے رکشے والوں کو فیض یاد ہے؟ میں نے کہا اس میں کوئی بزرگ یاد ہوں گے, فیض صاحب بھی بہت بڑے شاعر ہیں اس ملک کے. تو کہتے ہیں اگر ان کو فیض یاد ہے تو پھر حافظ, اقبال, سودا بھی یاد ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا اس طرح کی باتیں چھوڑے, آپ گھر میں آئے. کہتے تھوڑی دیر تمہارے چمن میں بیٹھ جائیں. میں نے کہا آپ کو شوق ہی تھا چمن میں بیٹھنے کا, پھول, کلیاں, بادل, تو بیٹھتے. بولتے کیا بات کر رہے ہو, کیسا چمن کے ہم سے اسیروں کو منع ہے, جا کے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا. گھر میں کون کون ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. بیگم ہے؟ میں نے کہا ہاں, باہر گئی ہوئی ہیں ملک سے. بچے ہیں؟ میں نے کہا دو ہیں, دونوں کی شادیاں ہوں گی, ان کے بچے ہو گئے, وہ الگ رہتے. تو کہتے اچھا تو فارغ ہو تم. تو میں نے کہا ابھی فارغ نہیں، بیوی کی شادی کہیں ہو جائے تو پھر فارغ ہو جاؤں گا. تو کہہ لیں گے کہ ڈرپوک. میں نے کہا نہیں بیوی بہت بہادر ہے. ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ کہہ لیں صبح 7 بجے ناشتہ. میں کہا میر صاحب. کہہ لیں نہیں پہلے میں شراب پیوں گا. میں نے کہا میر صاحب 7 بجے شراب؟ اور فاروقی صاحب نے تو لکھا ہے کہ آپ کی شراب کا شوق فرضی ہے. تو بولے اس کا جواب تو میں شراب پی کے دوں گا. میں نے کہا 7 بجے شراب یقین نہیں آ رہا ہے، آپ کو اوپر کمرے میں آنا پڑے گا. آئیے. اوپر کمرے میں آتے میرے کتابوں کو دیکھ کے کہتے ہیں غالب 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 ذکر غالب فارسی کلیات اوہو غالب نامہ غالب 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 انگریزی میں اقبال اقبال اقبال. میں کہا صاحب اس کتابیں کیوں بول رہے ہیں؟ سب سے اوپر خانے میں آپ ہیں، یہ لوگوں کی پہنچ سے دور. میں نے کہا نہیں پہلے آپ پھر غالب پھر اقبال. آپ دیوان پہ بیٹھ جائیں. کہتے ہیں کیا سودا کا ہے؟ کیا ذوق کا ہے؟ میں نے کہا نہیں معاف کیجیے گا تخت کو دیوان کہہ گیا، آپ تخت پہ بیٹھیے. بولتے نہیں میں زمین پہ بیٹھوں گا. تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. میں شراب کا گلاس اور شراب لا کے رکھ دیتا ہوں. تو کیا کراچی کیوں ہے؟ کہتے یہی چکر تھا، پیپلز پارٹی والوں نے بے نظیر کی سالگرہ کے سلسلے میں بلاول ہاؤس میں ایک مشاعرہ کر رکھا تھا. ایک سندھی وزیر ہیں کلچر کے، انہوں نے پیغام بھیجوا دیا. آپ کو کیوں بھیجوایا؟ بھائی میرا ایک شعر تھا، نہ ہوئے ہم نظیری سے یوں تو شعر کے فن میں بے نظیر ہوئے. وہ سمجھے ہمارا ہے، بے نظیر کے لیے لکھا ہے، بلا لیا. اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ بلاول ہاؤس میں آپ کا قیام ہوگا. میر صاحب آپ بلاول ہاؤس میں ٹھہرے؟ بھائی بات سنو، 6 مرتبہ جا چکا ہوں، وہاں کوئی ہے ہی نہیں. اور جو صاحب کھڑے ہیں دروازے پہ وہ صرف حامد میر کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرا نام میر تقی میر ہے، مجھے بلایا گیا تھا اور مجھے یہیں ٹھہرنا تھا بلاول ہاؤس میں. نہیں جواب ہی نہیں، میں آ جاتا ہوں. میں کہا میرا آصف تو ہوں گے وہاں. تو کہہ لیں گے تمہیں یقین نہیں آتا، جا کے دیکھ لو، خالی پڑا ہے خانہ دولت وزیر کا، باور نہیں تو آصف آصف پکار دیکھ. میں نے کہا کہ یہ شعر آپ نے اچھا نکالا، آصف الدولہ کے لیے لکھا تھا آپ نے. تو پھر کیا کریں؟ بس وہ جان نے کہا تھا تو اور بتا دیا تھا کہ انور کہاں چلے جانا، کہیں جگہ نہ ملے. ویسے بھی تمہاری آدھی شاعری کراچی پر ہے، وہ دیکھ لینا کراچی کو. تو کراچی دیکھا آپ نے؟ ہاں کراچی دیکھا، جان صحیح کہتے تھے. اب دیکھو رکشہ میں ہی گھوم کے آ رہا تھا، رکشے والا بتایا جا رہا تھا. اب میرے شعر سنو، واقعی کراچی پر لگتے ہیں. بڑے بڑے تھے گھر جن کے، یہاں آثار ان کے یہ ہیں اب، میر شکستہ دروازے گری پڑی دیواریں ہیں. کن نیندوں اب تو سوتی ہے چشم گریا ناک، مشکاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. خرابی دل کی اس حد ہے کہ پہچان، خرابی دل کی اس حد ہے کہ یہ سمجھا نہیں جاتا کہ آبادی بھی یہاں تھی یا کہ ویرانہ تھا مدت کا. کیا قصر دل کی تم سے ویرانی نقل کریے، ہو گئے ہیں ٹیلے سارے مکان ڈھہ کر. مر گیا آوارہ ہو کر میں تو جیسے گرد باد، پر جسے یہ واقعہ پہنچا اسے حیرت ہوئی. دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے، برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی. غنیمت جان فرصت آج کے دن، سحر کیا جانے کیا ہو، شب ہے حائل. خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد. میر جنگل پڑے ہیں آج وہاں، لوگ کیا کیا نہیں تھے کل بستے. دل کی آبادی کی اس حد خرابی کے نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راز سے لشکر نکلا. ٹھیک میر صاحب، آج کل تو ہر راز سے لشکر نکل رہا ہے کراچی میں. آئیے اور باتیں کریں، آپ نے تو دل دکھا دیا. باقی شاعری کراچی پر ہی لگتی ہے. آپ بتائیے، باپ نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا صرف عشق کرنا، آپ نے عشق کیا اور باپ نے کچھ نہیں کہا آپ سے؟ نہیں باپ نے کہا تھا بیٹا حید، کیا کہنے کو اس کے علاوہ کہ بیٹا اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو عشق کر، لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا. لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا، الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو. مگر میر صاحب آپ تو کاکل کے علاوہ گنجوں کے بھی گرفتار رہے. یہ کیا بکواس بات کی تم نے؟ بکواس بات نہیں ہے، آپ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کلیات میں نے پڑھی, آپ جتنے گنجوں کے عاشق تھے اتنے ہی زلفوں کے عاشق تھے. بات یہ ہے کہ جہاں مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جایا کرتا تھا پاگل, اس پاگل کو لڑکے آ کے چھیڑتے تھے, اب کچھ شکل ہوتے تھے لڑکے, اور میں ان کو اس طرح کے شعر لکھ کے دے دیا کرتا تھا. میرے زمانے میں کلیات چھپتی تو یہ شعر شاید نہ ہوتے. اچھا لاؤ پیمانہ لاؤ, شراب لاؤ فلاں, میں شرم میں دے دی نکال کے, کون سی ہے؟ میں نے کہا ولایتی, 25 سال پرانی. ٹھیک ہی کہہ رہے ہو, کیونکہ پہلا گھوٹ باد نسیم کی طرح گزرا, پتہ ہی نہیں چلا. امیر صاحب میں بھی بنا لوں؟ نہیں, تم اپنی حیثیت کی شراب پیو, یہ شراب تمہاری حیثیت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسا فرمائیں. شادی آپ کی کامیاب نہیں ہوئی, وہ بس یہ اس کا نتیجہ نہیں آتا شادی کا, کوئی امتحان نہیں ہوتی شادی, یہ نتیجہ آ رہا ہے معلوم ہوا کامیاب ہوئی یا نہیں. خانہ ارزو کیا چلے گئے آپ؟ باپ مر گئے تھے آپ کی بڑی کم عمری میں, ہاں چلے گئے تھے, پھر کیا ہوا؟ اس آدمی کا نام مت لو, اس کی آرزو تھی صرف مجھ کو ذلیل کرنا. آپ کا پہلا عشق بھی تو خانہ ارزو گھر شروع ہوا تھا. میں اس کا نام سننا نہیں چاہتا, میں نے گھر چھوڑ دیا تھا, کھانا کھا رہا تھا, کھانا چھوڑ کے آ گیا. ایک تو آپ کے شیعہ ہونے پر اعتراض تھا ان کو, انہیں کسی بات پہ تھی, وہ آب حیات پہ لکھا ہے مولانا نے کہ آپ تو خاندان سننی تھا, آپ تو شیعہ ہی نہیں ہے. دیکھیں مولانا آزاد تھے, میں تھا اسیر, اس کی جو مرضی آئے لکھتے, اور میں ایسے مولانا کو مانتے ہی نہیں جو حیات کو آبے کہے, مت کرو ذکر مولانا کا. تو اوروں نے بھی تو لکھا ہے, میں کسی کی بات نہیں جانتا, بس تم مجھے میرے شعر سناؤ جو تمہیں پسند ہے. اور میں بھول گیا ہوں اپنے شعر, اور پیچھے مت روکو مجھے, یہ شراب بہت ہی عمدہ ہے. اب میں کیا شعر سناؤں؟ اگر تم جانتے ہو مجھے, جان نے کہا تھا وہ شعر جو تمہیں بھی یاد نہیں ہے, انور کو شاید یاد ہو. اور سنو, وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کر اے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. واہ میر صاحب کیا بات ہے. چلے اب یہ تو کہانی میری آپ کی تو ختم ہی نہیں ہو سکتی, مجھے ہزاروں شعر یاد ہیں. اچھا 10 سنا دو شعر جس سے میرا دل اچھا لگے. دیکھیں ہمارے یہاں قائد ملت, شہید ملت, مادر ملت, بڑے ثقیل لفظ ہے ملت کے ساتھ. آپ کا ایک شعر ہے, عشق دین و مذہب میں مر جانا واجب آیا ہے, کوہ کنو مجنوم ہوئے اب ہم بھی اسی ملت سے. میرا شعر ہے. جی ہاں, دیکھیے ملت کو آپ نے کتنا آسان کر دیا. پھر آپ کا ہے, فراق آنکھ لگنے کی چاہی نہیں, پلک سے پلک آشنا ہی نہیں, چہرے سے اٹھائیں ان نے زلفیں, جانا بھی نہ ہم کدھر گئی رات, پر زلفوں میں منہ چھپا کے پوچھا اب ہوئے گی میر کس قدر رات. اب یہ میرا شعر و شاعری کا ان کا چلتا رہتا ہے. میں نے کہا غالب نے آپ کی تعریف کی ہے کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب, جس کا دیوان کا بس گلشن کشمیر نہیں. کہہ رہی کہاں سے آ گئی تعریف, وہ بہت ہی چالاک آدمی تھا, بات کا سوچتا تھا, 100-200 برس بعد کیا ہوگا. تو اس نے لکھا کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب, جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں. آج کل کشمیر کا گلشن دیکھو, سوائے رونے پیٹنے خون موت کچھ نہیں ہے, اندلیبیں چیخ رہی ہیں, پرے پرے کہہ رہی ہیں, پرندے غائب ہو گئے. اس غالب نے میرے دیوان کی یہ تعریف کی ہے کہ 200 برس بعد کشمیر کی یہ حالت ہوگی اور یہی میر کا دیوان ہے. میں نے کہا ابھی آپ کچھ بھی بات آپ کے, اب دیکھتے کہ تم یہ استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, اب کہتے ہیں کہہ رہا ہے. دیکھو یعنی خود نہیں کہا اس نے, یہ کہتا ہے کہتے ہیں. بھائی جب تجھے معلوم ہے کہ میں تھا تو اپنا کیوں نہیں کہہ دیا مجھ سے. اب جناب یہ سلسلہ بہت جاتا ہے, میں بہت تعریف کرتا ہوں ان کی. میں نے کہا کہ آپ غالب سے جلتے تھے؟ بولے میں جلتا نہیں تھا, غالب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بہت تھے, میرا کوئی نہیں تھا انور, میں نے اپنا ہاتھ خود اپنے سر پہ رکھا, اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یہاں سدا, مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں, یا آگے کے سو کے کیا کرے, دستے تمہیں دراز وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے تھرے تھرے. غالب کے پاس تو بہت کچھ تھا. چلے آج آپ میرے گھر رہ جائیں. نہیں مجھے جانے دو, میں آؤں گا, یہ بوتل اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. میں نے کہا ایک اور ہے وہ بھی لے جائیں. ویسے میر مل مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے, اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو. یہ تو میں نے آپ کے ریڈیو کے لیے سنا دیا, یہ تقریباً گھنٹہ بھر اور ہے.
اچھا بہت خوبصورت اور بہت ہی جامع اور بہت ہی منفرد انداز سے آپ نے میر کو دیکھا پرکھا اور اس کے شعر سنائے, اور یقیناً ایک بڑے خاصے کی چیز ہے اور ہمارے لیے بہت ہی ایک یادگار مضمون کا اقتباس ہے. یقیناً آپ کا ارادہ ہوگا کہ میر پر آپ مزید اور تفصیل سے لکھیں گے.
جی جی میں ایک فلم بنا رہا ہوں.
اچھا تو وہ میر کے لمبی فلم ہوگی, فیچر فلم ٹائپ کی؟
جی 90 منٹ کی.
اچھا اچھا تو وہ کس مرحلے پہ ہے؟
وہ اسکرپٹ تو میرا تیار ہے.
اچھا
مجھے صرف ڈائریکٹر سے جو,
ہاں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میر کو بالکل بھول گئے ہو.
نہیں نہیں جو آج کل کے ینگ ڈائریکٹر ہیں نا,
ہاں
تو ایک ڈائریکٹر مجھے شاید پڑوس سے پکڑنا پڑے.
یقیناً میر کی پوری زندگی جو ہے اس میں بہت بڑا ڈرامہ ہے اور بہت اس کے
خبر ہی نہیں ان کی.
میر کے ساتھ جو کچھ گزری اور جیسے گزری اور پھر شعروں میں وہ جیسے نمودار ہوئے, وہ ایک ساری کہانی جو ہے. ایک بڑا مشکل سبجیکٹ آپ نے منتخب کیا ہے اور خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں جیسے آپ نے کہا کہ اس مارکیٹ اکانومی میں اور ٹی وی کی ضروریات جو ہیں اور جو لوگوں کی پسند ہے وہ بڑی بدلتی جا رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید آپ کی تحریر زوردار اور آپ کی نگرانی جو ہے وہ میر کو ایک بار پھر زندہ کر دے.
بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے, مطلب میں نمبر ون میر پھر غالب آتے.
اچھا ایک سوال تھا آخری اور اس کے بعد بس آپ
جی
مصروف ہوں گے ظاہر ہے, کہ آپ کے کمرے میں غالب بھی ہیں, میر بھی ہیں, مصوی بھی ہیں, سودا بھی ہیں. ایک شاعر تھا نذیر اکبر آبادی جو آپ کے مزاج سے بڑا لگا کھاتا تھا,
سب سے پہلے آ چکے ہیں,
بڑا لگا کھاتے ہیں اور انہوں نے جیسے آپ اپنے پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں, رکشے والے کو, ریڑے والے کو.
نہیں مجھ سے تو ایک دن کہے گئے نذیر اکبر آبادی, ابے تو انور مقصود کہاں سے آ گیا, تو تو نذیر اکبر آبادی بنا ہوا ہے.
یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کا,
کہ تو ہر میلے میں مجھے نظر آتا ہے, ہر ٹھیلے میں تو نظر آتا ہے, چاہے مندر کے سامنے کبھی کھڑا ہے, کبھی مسجد کے سامنے کھڑا ہے, کبھی گرودوارے کے سامنے ہے, تیرے گھر میں گھنٹیاں بھی ہیں, ہولی کے رنگ بھی نظر آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہر آن ہنسی, ہر آن خوشی, ہر وقت امیری ہے بابا, جب عاشق مست فقیر ہوئے پھر کیا دلگیری ہے بابا.
تو کچھ ارادہ ہے کہ اس درویش اور
فقیر, یہ اگر میر پہ کچھ بن گئی نا,
ہاں
پھر اگلے تو پاؤں میں گھنگرو اور تو ایک چاندی کی چھڑی ہاتھ میں اور 11 بچوں کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے. چلے
چلے, بہت بہت
بہت شکریہ,
بہت شکریہ.
اپنے تمام سامعین کو میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا, خوش رہیں.
روبرو ابھی آپ نے جناب انور مقصود کی گفتگو سنی, ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر, بزبان شاعر کے عنوان سے جناب توصیف تبسم کا کلام انہی کی آواز میں.
یہ سب سے پہلے ایک مختصر سی نظم پیش کرنا چاہوں گا, عنوان ہے آخری مکالمہ. عرض کرتا ہوں.
جی ارشاد.
سنو یہ جزیرہ بھی معدوم ہوگا, سمندر کے چاروں طرف ایک سمندر ہے, سفر کرنے والوں کو معلوم ہوگا.
واہ.
نئی اور پرانی, بڑی اور چھوٹی, سبھی کشتیوں کا مقدر فنا ہے, ہوا کے تھپیڑے پھٹے بادباں کب تلک سہ سکیں گے. سنو کالے پانی کے نیچے تہوں میں جو لاوا چھپا ہے وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے. سنو یہ جزیرہ بھی معدوم ہوگا, سمندر کے چاروں طرف ایک سمندر ہے, سفر کرنے والوں کو معلوم ہوگا. نئی اور پرانی, بڑی اور چھوٹی سبھی کشتیوں کا مقدر فنا ہے. ہوا کے تھپیڑے پھٹے بادماں کب تلک سہ سکیں گے. سنو کالے پانی کے نیچے تہوں میں جو لاوا چھپا ہے وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے. کچھ غزلوں کے اشعار عرض کرتا ہوں. دل پہ تصویر ہر ایک صورت زیبا کرنا, ہم کو خوش آیا نئے سیر و تماشا کرنا.
واہ واہ بہت خوب.
واقعہ یہ ہے کہ رونے میں عجب لذت ہے, رونا اور موجے تنک آپ کو دریا کرنا. ہم تو اے باد صبا دشت میں آسودہ ہیں, راہ چلتے ہوئے لوگوں کو خبر کیا کرنا. ہم تو اے باد صبا دشت میں آسودہ ہیں, راہ چلتے ہوئے لوگوں کو خبر کیا کرنا. چاند کچھ دیر میں نکلے گا چلو سو جائیں, جلوے شام کو کیا سرمے دیدہ کرنا.
واہ واہ بہت خوب.
زخم مضراب سے رشتہ ہے لہو پوروں کا, کتنا دشوار ہے آواز کو نغمہ کرنا.
واہ سبحان اللہ.
دل پہ تصویر ہر ایک صورت زیبا کرنا, ہم کو خوش آیا نئے سیر و تماشا کرنا.
واہ بہت. جناب توصیف تبسم اپنا منتخب کلام پیش کر رہے ہیں.
کھلے جو پھول سے قدموں میں رونتی ہے کیوں, ہوا سے کوئی تو پوچھو کہ سر پھری ہے کیوں.
واہ واہ.
عذاب اترے گا بستی پہ صبح سے پہلے, جو یہ نہیں ہے تو پھر خلق جاگتی ہے کیوں.
واہ واہ.
ملال یوں بھی رہا یار سے بچھڑنے کا, کہ اس سے کہہ نہ سکے ہم اداس جی ہے کیوں.
واہ.
عجیب لمسے خنک ہے ہوا کی پوروں میں, جو تو نہیں ہے تو یہ درد میں کمی ہے کیوں. میرے لیے وہ کہیں اگلے موڑ پر ہوگا, اسے بتاؤں گا کیا دیر ہو گئی ہے کیوں. اور دو چار شیر غزل کے. لمحہ بھر کو جو لبے نغمہ سرا بند ہوا, میرے اندر کوئی دروازہ کھلا بند ہوا. نیند نے جاگتی آنکھوں پہ ہتیلی رکھ دی, دیکھتے دیکھتے بازار نوا بند ہوا. خوشبو دعوت ہے تو پھر جلوہ نمائی کیسی, شاہد فل نہ تیرا بند قبا بند ہوا. دل پہ دی بھاگتے لمحے نے دوبارہ دستک, آئی آواز یہ در بند ہوا بند. اور دو چار شعر
جی شاید.
اے میرے دیدے تر روک نہ آنسو اپنے, جانے کب آن ملے یار لبے جو اپنے. وجہ بیگانگی خواب نہیں کھلتی تھی, روئے تو کھول دیے نیند نے بازو اپنے. ملی حسرت خون گشتہ لکھی ہے دل پر, پیرہن روز بدلتی نہیں خوشبو اپنے.
واہ واہ بہت خوب.
صبح تک تلتے مہتاب نے پاگل رکھا, رات رخصت ہوئی لے کر سبھی جادو اپنے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب توصیف تبسم سے آپ نے ان کا منتخب کلام سنا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. تفہیم غالب, غالب کی غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح. دیوان غالب کی غزل نمبر 211 ایک معروف غزل ہے اور اس کا مطلع ہے, رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
اس میں 7 اشعار ہیں اور غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جس میں ایک مزاج اور خیال کا بڑا خوبصورت تسلسل ہے. اور اس میں غالب کی یہ ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جن میں خیالات قدرے صاف اور مطلب آسان ہیں کچھ, لیکن غالب کیا جس طرح سے وہ بات کو ایک گھما کے کہتے ہیں اور اس میں زومانیت آتی ہے, اس کے بھی کئی نمونے آپ کے سامنے آئیں گے اس غزل میں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب اپنی غزل نمبر 211 کس طرح شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں, رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. ہمیں رونے کے جب وقت آیا اور ہم نے آنسو بہائے اپنے تو وہ شرم جاتی رہی ہے ہمارے دل سے دنیا کے سامنے, تو ہمارے خیالات میں اور ہمارے طبیعت میں ایک بے باکی سی آ گئی, اب ہم کو ڈر نہ رہا کسی کا, دھوئے گئے ہم اتنے. اب دیکھیے یہاں انہوں نے بات کی, چونکہ رونے سے بات ہے آنسوؤں سے بات ہے, کہ وہ اتنے دھوئے گئے کہ ہم پاک ہو گئے. لیکن پاک کس چیز سے ہوئے؟ اس غلاظت سے جو ہم کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ ہم اپنی داستان عشق اور کسی سے سنا نہیں سکتے. تو یہاں پاک ہونے کے معنی یہ کہ اس سے پیچھا چھوٹ گیا, لیکن چونکہ دھوئے گئے اور پاک ہوئے, وہ اس طرح سے انہوں نے اس میں لفاظی آپ کے سامنے پیش کر دی. پھر کہتے ہیں صرفے بہائے میں ہوئے آلاتے میں کشی, تھے یہی وہ تھے یہی دو حساب سو یوں پاک ہو گئے. ٹریڈڈ ان پرچیزنگ وائن ود دا ڈرنکنگ امپلیمنٹس, دیز ور دا اونلی ٹو اکاؤنٹس دیٹ گاٹ سیٹلڈ لائک دس. کہتے ہیں صرفے بہائے میں ہوئے جو ہمارے پاس آلات میں کشی تھے جام اور صبح, ان کو بیچ کے ہم نے شراب خرید لی. اب کہتے ہیں یہی دو حساب تھے جو پاک ہو گئے. یہاں سے پاک کے معنی بھی یہ کہ وہ جاتے رہے, یہی ہمارے پاس کچھ جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, تو اب سارا جھگڑا زندگی کا جو تھا جاتا رہا. لیکن اس کے عوض میں کیا ملا ان کو؟ وہ جو میں شراب جو ملی, کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا سودا تھا کہ وہ آلات میں کشی تو گئے لیکن جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اس سے بہتر ہے. رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم, بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے. دو یو بیکیم ڈسگریسڈ ان دا ورلڈ بیکاز آف یور وانڈرنگ, ایٹ لیسٹ ان یور نیچر یو بیکیم مور کننگ. یہاں پہ خطاب ہے محبوب سے. لفظ آوارگی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ فارسی میں کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں اردو کے معنی میں. یہاں مراد یہ ہے کہ ہر جگہ 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 پھرنے سے تم بدنام ہوئے, اب تمہاری آوارگی نے تمہیں بدنام کیا, لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ تمہاری طبیعت میں چالاکی آ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طبیعت کی چالاکی سے معشوق کو کیوں خوشی ہے یا اس کو وہ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہنا یہ ہے کہ تم آوارہ ہو گئے اور تمہیں آوارگی نے تمہیں رسوا ضرور کیا, لیکن اب تم ہوشیار ہو جاؤ گے رقیب کے حربوں سے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ رقیب جو ہے وہ قربت حاصل نہیں کر سکے گا, گو کے محبوب جو ہے وہ رسوا ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر, پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. Who says the laments of the nightingale are ineffective? In the wail of the rose, 100,000 livers became torn. داستان یہ ہے کہ بلبل جو ہے وہ اپنی داستان سناتی ہے گل کو, اور گل اور جو پھول یا گلاب کی جو پتیاں ہیں وہ اس کو انہوں نے مشابہت دی ہے ان کٹے ہوئے جگر کے لیے ٹکڑوں کے, جو بلبل کی داستان سن کے گل کا جو جگر ہے وہ چاک ہو گیا ہے, اور وہ جو پتیاں ہیں وہ اصل میں وہ ٹکڑے ہیں لیور کے اور جگر کے. تو کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نالے بلبل جو ہے وہ بے اثر ہوگا, دیکھو اس کے نالے سے گل پہ کیا بن آئی. پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا, آپ اپنی آگ کے خسو خاشاک ہو گئے. ایز اف سم ون آسکس ویدر دا پیپل آف آرڈر ایگزسٹ اور ناٹ, دے دم سیلف بیکیم دا اسٹرا اینڈ اسٹاک آف دیئر اون پائرس. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. کہتے ہیں اہل شوق جو ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا اس کی کسے فکر ہے, کون پوچھتا ہے ان کو؟ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنا ان کی ہے جو حقیقت تھی وہ اس خاک میں ختم ہو گئی جا کے, تو وہ خود اپنی جو خاک کے لیے وہ خس و خشاک بن گئے جس نے اس کو جلا دیا. تو اب یہاں پر جو پہلے مصرے میں ذکر ہے, پوچھے ہے کیا وجود و عدم, جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ عدم ہو جاتی ہے, اور آگ جو ہے ان کی اپنی آگ, اسی سے وہ خود ختم ہو گئے. تو اس سے آگ بھی جاتی رہی اور وجود بھی جاتا رہا. جب یہ عالم ہو, اب پہلے مصرے میں انہوں نے جہاں عدم کی بات کی انہوں نے, تو یہیں انہوں نے بتایا کہ وجود و عدم کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم تو اپنے آپ کو خود ہی جلا کے ختم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا, کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. وی ہیڈ گون دیئر ٹو کمپلین آف انڈیفرنس ٹو ہر, شی گیو اونلی ون گلینس وین وی بیکیم ڈسٹ. بالکل صاف شعر ہے, ہم بڑی ہمت کر کے گئے تھے کہ ہم ان کے تغافل کا گلا کریں گے, اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا اور ہم بالکل خاک ہو گئے, مٹی ہو گئے. یہاں خاک ہو جانے کے معنی جو ہیں کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. خاک سے مراد یہ کہ ہم اپنی حیثیت جو تھی وہ کھو بیٹھے اس کی ایک نگاہ کو دیکھ کے. پھر آخر میں مقطع میں کہتے ہیں کہ اس رنگ سے اٹھائی کل اس نے اسد کی ناش, دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے. ان سچ اے مینر شی لفٹڈ اپ اسد's بیئر یسٹرڈے, ایون دا اینیمیز سینگ اٹ بیکیم گریوڈ. اب یہاں ذکر ہے کہ کس انداز سے اٹھائی اس نے, کس رنگ سے. اب یہاں پہ دلچسپ گفتگو یہ ہے کہ اس شعر میں اتنی وضاحت نہیں ہے کہ اس رنگ کو ہم بیان کر سکیں, کیا لاش گھسیٹی گئی یا لاش کو احترام کی دیا گیا, دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن دوسرے میں جو کہتے ہیں دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے, ان کو بھی رحم آ گیا جب انہوں نے میری لاش کا, جس کو ناش بھی کہتے ہیں, یہ حشر ہوتے ہوئے دیکھا. تو غالباً بیان یہ کہ میری موت کے بعد بھی جو سلوک کیا لوگوں نے میرے ساتھ, اس کو بھی دیکھ کے جب دشمن تک غمناک ہو گئے تو دوستوں پہ کیا بنی ہوگی. تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 211, سات اشعار کی, اور جیسا آپ نے دیکھا اس کا قافیہ اور ردیف بڑا نادر اور منفرد تھا, اور میرا جو شعر مجھے اس غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ پہلا شعر ہے. کہتے رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, لفظ اور سے مراد یہ کہ مزید بے باک ہو گئے, دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس, بس سے مراد اتنا ہے کہ جتنا ضروری ہے کہ بس پاک ہو گئے. تو یہ تھی غالب کی مشہور غزل.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 211 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نے عزی کر رہے تھے. ادبی مجلہ ستارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب آخر میں ایک افسانہ. رضیہ فصیح احمد صاحبہ نے یہ افسانہ امریکی معاشرت کے تناظر میں لکھا ہے. عنوان ہے خاموش چیخیں. سنا رہے ہیں خالد حمید.
میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو, یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے, تم تنہا اسے نہیں جھیل سکتی, تم کمزور ہو اور یہ بڑا جھمیلا ہے. میرا دل للکار رہا تھا, بڑا ہو یا چھوٹا, اب صرف تم یہاں ہو اور تمہیں ہی جھیلنا ہے اسے. سیمی بی بی, کمزور ہونے کے بہت مواقع آئیں گے, گھر میں جو چوہیا نکل آئے تو ہائے وائے کر لینا, یہ بہادر بننے کا وقت ہے, ایک زندگی کا سوال ہے. تم نے اس بچے کی آواز اپنی کانوں سے سنی ہے, اگر وہ بند ہو گئی تو کیا تم زندگی بھر خود کو معاف کر سکو گی؟ دل سے دو بدو تو ہوتی رہتی تھی, مگر ایسا نازک وقت اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اچھا صرف ایک منٹ، اسے آکسیجن مل جائے، اس کے بعد میری ذمہ داری نہیں۔ کبھی کبھی دل کھینچ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اس کمپلیکس میں کئی عمارتیں تھیں، سب کا طرز تعمیر ایک تھا۔ آگے سب کے لان تھے، پیچھے کار پارک، اور ہر دو عمارتوں کے درمیان ایک بڑا سا ڈمپسٹر یا کوڑا گھر، جس میں دو عمارتوں کا سارا کوڑا ایک ہفتے تک سمائے رہے۔ ہمارا کمپلیکس آخری تھا، اس لیے حد بندی کے لیے خاردار تار تھے، اور اس کے آگے جنگل۔ ہلکی سی آواز، بہت ہلکی، کوڑے گھر کے پاس، شاید بلی کی۔ گاؤں ہی تو تھا، کھلی ہوئی بلیاں جو شہروں میں نظر نہیں آتی یہاں دکھائی دے جاتی ہیں۔ اپنے ملک میں کوڑے کے آس پاس بلی عجوبہ نہیں، مگر امریکہ میں جہاں ان کو بلورک کے برتنوں میں کٹا ہوا قیمہ، وٹامن ملے گوشت، اور کھیلنے کے لیے پلاسٹک کے چوہے اور ہڈیاں فراہم کی جاتی ہیں، وہ کوڑا گھر میں کیوں جھانکے؟ یہ سوچتی آگے بڑھی کہ واقعی کوئی آفت کا مارا بلی کا بچہ پھنس گیا ہے تو اس کی مدد کروں۔ دوسری آواز، بالکل میاؤں بھی نہیں تھی۔ یہ یقین ضرور ہوا کہ آواز ڈمپسٹر کے اندر سے آ رہی ہے۔ کوٹھڑی برابر ڈمپسٹر سے باہر نکالنا میرے بس میں بھی ہوگا یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، دیکھ تو لوں۔ ڈمپسٹر کے پاس پہنچی تو آواز بند ہو چکی تھی۔ اونچے ڈمپسٹر میں اچک کر جھانک کر دیکھا، بلی نہیں تھی۔ دفتن نحیف سی آواز پھر آئی، یہ وہاں بڑے بڑے کالے تھیلوں میں سے کسی ایک تھیلے سے آئی تھی، تو کیا بلی تھیلے میں بند ہے؟ تبھی دل دل میں کہا، بچی کیوں بن رہی ہو، یہ کسی نوزائیدہ بچے کی آواز ہے۔ دوبارہ کان لگا کر سنا، دل ٹھیک کہہ رہا تھا، کسی نوزائیدہ بچے کی آواز تھیلے کے اندر سے آ رہی تھی، گھٹی گھٹی۔ اگر اسے فوراً نہ نکالا گیا تو آکسیجن کی کمی سے مر جائے گا غریب۔ میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا، بھاگو بھاگو، کس مصیبت میں پڑ رہی ہو، اور دل کہہ رہا تھا، ایک زندگی کا سوال ہے، بچہ مر گیا تو ساری زندگی خود کو کیا منہ دکھاؤ گی۔ خیالات کی یلغار، بچے کو نکالوں، پولیس کو اطلاع دوں، کسی کو مدد کے لیے بلاؤں۔ اندھا دھن نزدیک ترین کمپلیکس اپارٹمنٹ کی طرف بھاگی۔ اندر داخل ہوئی تو اپارٹمنٹ کا اندر جانے والا دروازہ مقفل تھا، ڈاک کے ڈبوں پر رہنے والے کے نام لکھے تھے، اور ہر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے الگ گھنٹی کا بٹن تھا۔ میں ان اپارٹمنٹس میں کسی کو نہیں جانتی تھی، یوں ہی بٹن دبایا، اور کسی کے آنے کی امید نہیں ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ پھر بھی موہم سی امید میں جلدی جلدی سارے بٹن دبائے، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ کچھ دن پہلے لوگ کھول بھی دیتے تھے، مگر جب سے ایک شرابی نے یہ وتیرہ اپنایا تھا کہ اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کے لیے کسی بھی گھر کا بٹن دبا کر اندر داخل ہو جاتا تھا، اور پھر نشے میں جس گھر کو اپنا گھر سمجھتا تھا وہاں گھنٹیاں بجا کر لوگوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا، اگر وہ صحیح عمارت میں پہنچ کر صحیح جگہ کی گھنٹی بجاتا تو دروازہ نہ کھلتا کہ اس کی دھرم پتنی نے طلاق کے مقدمے کے ساتھ شوہر سے تحفظ کا پروانہ بھی لے رکھا تھا۔ وہ نیک بخت پولیس کو بلا لیتی اور رات کو پولیس اسٹیشن اس کا ٹھکانہ ہوتا۔ چنانچہ اب کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ یہ بات یاد آتے ہی میں پھر بھاگی، دفتر میں تو اس وقت کوئی ہوگا نہیں، گھر سے فون کروں تو تین منزل چڑھ کر فون کرنے تک اس گھٹی گھٹی آواز پر کیا گزرے گی۔ آخری فیصلہ، بچے کو خود نکالنا کوئی قانونی اڑچن تو نہ ہوگی، بلا سے ہو کوڑے کے ڈھیر سے پھول سے بچے کو نکال سکو گی؟ کبھی پہلے یہ کام کیا ہے؟ جس نے ڈالا ہے اس نے دیکھ لیا تو ٹیٹوا دبا دے گا، اور پولیس کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے اغوا کیا اور مارا۔ چپ چپ، یہ بولنے کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے۔ دیکھو میرے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے ہیں، ہونٹ موٹے ہو گئے ہیں، زبان بھاری ہو گئی ہے، اب نہ بولنا۔ اپنے اندر اٹھنے والی آوازوں کو چپ کرنا بھی بڑا کام تھا۔ میں نے تھیلے ٹٹولے، آواز پھر بند ہو گئی تھی۔ بھاگو بھاگو، بچہ مر چکا ہے۔ چپ چپ آواز آ رہی ہے، ہلکی ہو گئی ہے، جب تک نکالو گی مر ہی جائے گا۔ آواز آخری تھیلے سے آ رہی تھی، جیسے تیسے کھینچ کر نکالا، خاصا بھاری تھا۔ قمر نے احتجاج کیا، مختلف اعضاء مختلف اوقات میں احتجاج کرتے رہے، کم وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ایمرجنسی ہے، باغیانہ ذہنیت لے کر پیدا ہوئے۔ چاند کی روشنی اتنی ہلکی تھی جیسے کسی ٹارچ کے سیل ختم ہو گئے ہوں اور پیلی روشنی آخری ہچکیاں لے رہی ہو۔ کامتے ہاتھوں سے تھیلے میں لگی گرہ کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلتی، کم وقت تھیلے کو پھاڑنے کی کوشش کی، نہیں، جیسے کوئی ہمت بندھا رہا ہو، مگر گٹھیا زیادہ کلائی اور انگلیاں احتجاج کرنے لگی۔ مرے کم وقت، میں تو کھول کر دم لوں گی۔ میں پھر گرہ کھولنے لگی، اتنی دیر میں نظر آیا کہ تھیلا کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا کٹا ہوا ہے، وہاں سے پھاڑنے میں یقیناً آسانی ہوگی۔ اندھیرا اب نیچے اتر آیا تھا، شفق کے رنگ اندھیرے میں ڈوب گئے تھے، خاردار تار، کھمبے اور عمارتوں کے ٹیڑھے میڑھے سائے ماحول کو پرسرار بنا رہے تھے کہ اتنے میں ایک سایہ میری طرف پڑا۔ میں ڈر کر چیخ مارنے والی تھی کہ آواز آئی، امی، بیٹا میری تلاش میں نکلا تھا۔ فرمان، جلدی آؤ ڈمپسٹر کے پاس، جلدی۔ فرمان بھاگتا ہوا آیا، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہی احتجاج اب بیٹی کی طرف سے، دیکھو اس تھیلے میں کوئی بچہ ہے، میں اسے نکال رہی ہوں، خدا کے لیے آپ نہ نکالیے، جیسے وہ رونے والا ہو۔ کیوں، کیوں نہ نکالوں؟ پولیس کو فون کیجیے، پولیس کو فون کیجیے، تم کرو، مجھے کوشش کرنے دو، ورنہ وہ مر جائے گا، یا تم نکالو تو میں گھر جا کر فون کرتی ہوں۔ آخری بات سنتے ہی وہ گھر کی طرف بھاگا۔ میں نے چلا کر کہا، ایک ٹارچ اور تولیہ لے کر فوراً واپس آؤ۔ میرے ہاتھ برابر تھیلا پھاڑنے میں مصروف تھے، آخر خاصا بڑا سوراخ ہو گیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، مڑے توڑے کاغذ، ڈبل روٹی کے ٹکڑے، پھلوں کے چھلکے اور بیج، شیشے کے ٹکڑے اور ایک منا سا بچہ۔ ایک دم سردی سی لگی اور میں سر سے پیروں تک کانپنے لگی۔ بیٹا ٹھیک کہتا تھا، نہیں دل ٹھیک کہتا تھا۔ اب کیا کروں؟ بچے کو اپنے دوپٹے میں لیے میں تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے نکالتے ہوئے ہاتھوں میں جو چپچپاہٹ محسوس ہوئی وہ بڑی لرزہ خیز تھی۔ بہت دور درخت کی ایک شاخ کے بیچ چاند بندا سا لٹکا ہوا تھا۔ اس چاند کی ہلکی روشنی میں پتہ چلنا محال تھا کہ یہ چپچپاہٹ پیدائش کے خون کی تھی یا شیشے کے ٹکڑوں نے بچے کے بدن پر زخم ڈال دیے تھے۔ میرے جسم کی گرمی اسے بھلی لگی کہ وہ خاموش ہو گیا اور ساکن بھی۔ اوپر کھڑکی سے روشنی کی رمق آئی، کسی کو باتوں کی آواز سے کچھ شبہ ہوا، یا شاید کوئی میری طرف کھڑکی سے جھانکنے کا شوقین تھا۔ کراچی میں اپنی کھڑکی سے جو منظر میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ صبح کا وقت تھا، یوں ہی موسم کا اندازہ کرنے کھڑکی سے جھانک رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر کوڑے کے ڈھیر کے پاس کچھ بچے کھڑے ہنگامہ کر رہے ہیں۔ یکا یک دو چار بچے چلائے، ملا جی یان کر دیکھیے، ایک بچہ پڑا ہے۔ ملا جی فجر کی نماز سے لوٹتے ہوئے کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے، دم بھر رک کر کہا، اور مار لو حرامزادے کو۔ بچوں نے ملا جی کی بات کو حکم سمجھا اور اس بچے پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ میں اوپر سے چلا کر منع کرنے لگی مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب میں گرتی بڑھتی زینہ اتر کر نیچے بھاگی، مگر جب تک وہ ننھا پھول سا بچہ ختم ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ مردوں اور لڑکوں کی بھیڑ لگ گئی، کچھ عورتیں گھروں کے دروازوں سے جھانک کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک بڑے میاں نے پہلے مجھے غور سے دیکھا، پھر نہایت خفگی سے بولے، بیوی آپ کا یہاں کیا کام ہے، آپ گھر جائیے۔ میں اوپر سے آن کر دیکھتی رہی، بچہ وہیں پڑا تھا۔ بھیڑ بڑھ رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کو احکامات دے رہے تھے، پولیس اب تک نہیں آئی۔ تم جاؤ میاں، جا کر دوبارہ کہو۔ قبلہ آپ ذرا اپنے گھر سے فون کر دیں۔ ارے سامنے والی دکان پر چلے جاؤ، وہاں پر فون ہے۔ کوئی سن رہا تھا، کوئی نہیں سن رہا تھا، اور میں کھڑکی میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، ایک انسانی جان کی یہ قدر، اور اسے مارنے کے بعد یہ فضیحت۔ فرمان اب تک نہیں لوٹا تھا، ماؤں کی رکھی ہوئی چیزیں ویسے بھی بچوں کو آسانی سے نہیں ملتی۔ میرے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی، لگتا تھا درخت صورتحال معلوم کرنے کئی قدم نزدیک کھسکائے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے جسم سے الگ کھڑی اس ہیولو کو دیکھ رہی ہوں جو نیم تاریکی میں چھوٹی سی گٹھڑی کلیجے سے لگائے ہولے ہولے کانپ رہا ہے۔ جیسے ہی فرمان ٹارچ اور تولیہ لے کر آیا، سڑکوں پر ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی ایمبولینس کی آواز سنی، اور پھر ایمبولینس، فائر انجن اور پولیس کی گاڑیاں اندر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میری جان میں جان آئی۔ بچے کو ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ آگ بجھانے والا انجن بھی چلا گیا۔ پولیس والوں نے میرا بیان لکھا، جائے وقوع کی تصویریں لیں۔ وہ کوڑے گھر کی حد بندی کر رہے تھے جب ہم ماں بیٹے ان سے اجازت لے کر گھر واپس آئے۔ گھر کی تین سیڑھیاں چڑھ کر سرخ پتھر پر فرمان دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے سے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا تو یوں لگا جیسے پگھلتا برف کا ٹکڑا ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اس کے چہرے کی پلاہٹ پورے چاند نما ہنڈے کی روشنی میں اور نمایاں ہو گئی تھی۔ خاردار تار جنگل میں کسی بھٹکے ہوئے جگنو کی روشنی جلتی اور بجھ جاتی امیدوں کی طرح ٹمٹما کر بجھ بجھ جاتی تھی۔ میرے بہت کہنے پر بھی بیٹا نہیں اٹھا، بلکہ ایسی رکھائی سے جس سے وہ آج تک مجھ سے نہیں بولا تھا، کہا خدا کے لیے آپ اندر جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ تبھی یہ خیال میرے ذہن میں کوندا، اس پڑوسن نے جو میرے ساتھ ٹہلنے نہیں گئی تھی مجھے بتایا تھا کہ جب تمہارا بیٹا یہاں اکیلا رہتا تھا تو ایک امریکن لڑکی اکثر اس کے ساتھ نظر آتی تھی۔ اس کمپلیکس کی عمارت کا ہر پہلا گھر ایک بیڈ روم کا تھا، جس میں کمپلیکس کے ملازمین یا کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں رہتی تھیں۔ وہ بھی ایسے ہی کسی اپارٹمنٹ میں تھی، مگر اب بہت دنوں سے نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ کسی سٹور میں ملی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، ممکن ہے اس کی کلاس فیلو ہو، ماں بننا یہاں کوئی عجوبہ تو ہے نہیں۔ میں تو جب اس گھر میں آئی تھی میں نے کسی لڑکی کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، اور میرے خیال تھا کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ اس نے خود مجھے اس گھر میں بلایا تھا کہ وہ ہاسٹل میں رہنا چاہتا تھا۔ اتنی دور سے آنے جانے میں اس کا وقت خراب ہوتا تھا۔ ہر ہفتے وہ مجھ سے ملنے آتا تھا، میں ہفتے بھر کا کھانا پکا کر ساتھ کر دیتی تھی، وہ بھی خوش میں بھی خوش۔ اپنے گھر میں جانے سے پہلے میں نے پڑوسن کی گھنٹی بجائی۔ پڑوسن نے دروازہ کھولا۔ ایک گنجا موٹا سا مرد سامنے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پڑوسن بھی سجی سجائی تھی، بال جو عام حالات میں خاصے پراگند رہتے ہیں سنورے ہوئے تھے، شاید وہ کئی بار کھانا کھانے اور پھر کھل کھیلنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ میں نے دخل در معقولات کی معافی مانگی اور پوچھا، اس لڑکی کا نام کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوستی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی دوستی تھی یا صرف جان پہچان تھی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں ضرور مخل ہوئی تھی، اس کا روح کھپن صاف بتا رہا تھا۔ وہ رات عجیب قیامت کی رات تھی، کسی طرح نیند نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کر خیال آتا تھا، جاؤں بیٹے سے کچھ پوچھوں، کیا پوچھوں؟ اب تو دل بھی دم سادے پڑا تھا، کچھ نہ بولتا تھا۔ رات بھر سوتی جاگتی رہی، طرح طرح کے برے خواب دیکھتی رہی۔ رات بھر گھر کے سامنے لگا درخت ٹیرس کے جنگلے پر ہاتھ مارتا تھا، اور میں چونک چونک کر اٹھتی رہی۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو بے چین ہو کر اٹھی، بیٹے کے دروازے تک گئی، یوں لگا جیسے اندر کوئی سسکیاں لے رہا ہو۔ نہیں، شاید پنکھا چل رہا ہے۔ پھر میں نے کچھ نہیں سوچا، نہ دل کو بولنے کی مہلت دی۔ براہ انعام دروازہ کھٹکھٹا کر جھٹ اندر داخل ہو گئی۔ بجلی کا بٹن دبایا کہ میں اسے اور وہ مجھے دیکھ لے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، مگر وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو رہا تھا، مگر اب واپسی کی کشتیاں جل چکی تھیں۔ کیا بات ہے امی؟ اس نے پوچھا۔ ایک بات میرے ذہن پر سوار ہے، تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور جب تک یہ بات صاف نہیں ہوگی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تم میری عادت جانتے ہو، اس لیے یہ بات ابھی پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ چپ رہا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کہے پوچھیے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ بغیر کسی تیاری کے میرے منہ سے نکلا، کیا وہ تمہارا بچہ تھا؟ فرمان کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے گلنار ہو گیا، اور کان جیسے جلتے انگارے۔ میں اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ مجھے تو سچ جواب سننا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں کیا دیکھا؟ بیک وقت غصہ، رحم، بے اعتباری اور دکھ، رنج کی وہ پرچھائیاں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ رونے لگا، میری گود میں سر ڈال کر کہنے لگا، آپ مجھے اتنا برا سمجھ سکتی ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں معلوم کیوں میں سر سے پیر تک کانپی. میں نے کہا، بیٹا معاف کرنا، کل اس بچے کو دیکھ کر تمہاری جو کیفیت تھی، تو جانے کیوں خیال آیا کہ مجھے یہ خیال آتا رہا کہیں وہ مر نہ گیا ہو. کیا وہ زندہ تھا امی؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، دعا تو یہی کر رہی ہوں، مگر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں. میں بھی سوچتا رہا امی کہ وہ میرا بھی ہو سکتا تھا. کیا مطلب؟ ڈیڑھ سال ہوا آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی تھی. میں اسے بتاتا رہتا تھا کہ ابا کے انتقال کے بعد آپ نے کتنی مشکلوں سے میری پرورش کی. میری خواہش پر مجھے پڑھنے امریکہ تک بھیجا تھا. میں کسی طرح آپ کو ناخوش نہیں کر سکتا تھا. میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ آپ ایمان کی حد تک یقین رکھتی ہیں کہ اگر میں نے کسی امریکن لڑکی سے شادی کی تو وہ مجھے کھو دیں گی، اس لیے ابھی میں انہیں نہیں بتا سکتا اور نہ تعلیم کے دوران بچے کا بار اٹھا سکتا تھا. جب میں نے کئی بار اس سے ابارشن کرانے کی بات کی تو وہ ناراض ہو گئی. اب 6 مہینے کے بچے کو وہ اکیلی پال رہی ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتی، مگر میں اپنے بیٹے کو دیکھ آتا ہوں. امی وہ بہت پیارا ہے، کیا بتاؤں. کل اس بچے کو دیکھ کر خیال آیا کہ میری بیوی اگر میری بات مان لیتی تو میرا بیٹا بھی ہسپتال کے کوڑا گھر کی نظر ہو جاتا. وہ سسکیاں لینے لگا، میں بھی رونے لگی. تھوڑی دیر بعد میں نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر کہا، تم سو جاؤ، میں بھی اب تھوڑی دیر لیٹ ہوں گی. وہ میری طرف دیکھتا رہا. جو بچہ تھا تو ایسی ہی امید بھری نظروں سے دیکھتا تھا کہ میں اسے دوسری ٹافی دوں گی یا نہیں. میں اٹھ کر جانے لگی تو بولا، امی کیا کل ہم جمی اور اس کی ماں کو یہاں لے آئے؟ اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن تھے. نہیں، میں نے کہا. اس کی آنکھوں کے چراغ بری طرح ٹمٹمانے لگے. میں دروازہ اور روشنی بند کر کے ٹیرس پر چلی آئی. ٹیرس کی لکڑی کا فرش اور جنگلا تر تھا، جیسے رات روتی رہی ہو. چاند اوپر آ گیا تھا. کوڑا گھر کے چہار طرف لگا زرد ٹیپ پھڑ پھڑا رہا تھا. میرے ذہن میں می می کی آواز ابھری، پھر 2 معصوم بچوں کی خاموش چیخیں جیسے میرے سینے میں سلاخوں کی طرح گھڑ گئیں. مجھے اس بہادر لڑکی کا خیال آیا جو میرے بیٹے کے بیٹے کو اس محبت سے اکیلی پال رہی تھی. اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. میں فوراً یہ بات فرمان کو نہیں بتانا چاہتی تھی. عورت ہونے کے ناطے میں اسے تھوڑی سی سزا دینا چاہتی تھی. لیکن یہ تو سوچو، اتنی بڑی قربانی اس نے صرف تمہاری خاطر دی، صرف تمہاری خوشی کی خاطر، صرف تمہاری خوشی کی خاطر. دل پھر بدلنے لگا. مجھ سے بھی صبر نہیں ہوا. میں دوبارہ اس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا اور کہا، سنو فرمان، جب تک میں اپنے پوتے کے لیے نرسری نہ بنا لوں اور بہو کو دلہن بنا کر لانے کا انتظام نہ کر لوں، اسے کیسے لا سکتی ہوں؟
رضیہ فصیح احمد کا افسانہ خاموش چیخیں خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.